سوال یہ ہے کہ کسی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی, مسجد گیا تو وہاں پر مغرب کی جماعت شروع ہو گئی ہے, تو پہلے مغرب با جماعت پڑھ لے یا عصر کی قضا پہلے پڑھے؟ مسئلہ اگر کتابوں میں پڑھا ہے صاحب ترتیب کا, اگر یہ شخص صاحب ترتیب ہے تو اس کے لیے تو چوائس نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, اس کو پہلے عصر ہی پڑھنا ضروری ہے. عصر پہلے پڑھے گا اور اس کے بعد مغرب پڑھے گا, اس کے لیے مغرب پڑھنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے کہ پہلے مغرب پڑھے اور اس کے بعد پھر عصر پڑھے, اگر یہ صاحب ترتیب ہے. اور اگر صاحب ترتیب نہیں ہے تو اجازت ہے, یعنی اس کی پہلے نمازیں کوئی قضا اس کے ذمہ باقی نہیں ہیں, پہلے کوئی نماز ہے اس کے ذمہ اگر قضا باقی نہیں ہے تو پھر پہلے عصر ہی پڑے گا, اور اس طرح پڑے کونے میں کہیں چلے جائے یا کوئی ایسی جگہ تلاش کر لے جہاں کوئی نہ دیکھے, جلدی سے عصر پڑھ لے اور اس کے بعد مغرب میں شامل ہو جائے. اور اگر وہ صاحب ترتیب نہیں ہے, پہلے اس کے ذمہ 5 سے زائد قضا نمازیں موجود ہیں, اور اگر تو گیا وہ صاحب ترتیب اگر نہیں ہے تو اس صورت میں درست ہے کہ وہ پہلے مغرب پڑھ لے اور بعد میں عصر کی قضا کر لے, لیکن پھر بھی بہتر تو یہی ہوگا, کوشش تو یہی کرے, اس لیے کہ مسجد میں عام طور سے جگہ مشکل ہوتی ہے, لیکن اگر کوشش کرے کہ کوئی جگہ ایسی مل جائے کونے میں کہ جہاں کوئی دیکھے نہیں, جلدی جلدی وہ عصر کی نماز پڑھ لے اور اس کے بعد مغرب کی جماعت میں شامل ہو جائے. اصل تو طریقہ وہی ہے کہ جو نماز پہلے آتی ہے وہ پہلے اور جو بعد میں آتی ہے وہ بعد میں پڑھی جائے, اصل طریقہ وہی ہے صاحب ترتیب ہو یا نہ ہو. تو کوشش تو ہر شخص کو یہی کرنی چاہیے کہ پہلے پہلی نماز پڑھ لے, اور لیکن اس طرح نہ ہو کہ مسجد میں جماعت مغرب کی ہو رہی ہے اور یہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, سب کو گویا دکھا رہا ہے کہ میں یا تو نفل پڑھ رہا ہے یا عصر کی قضا کر رہا ہے, تو گناہ کا اظہار کرنا بھی مناسب نہیں ہے. تو پہلے سے انسان مسجد ہی نہ جائے, یا کوئی کونہ تلاش کر لے جہاں پر کوئی دیکھے نہیں, وہاں جا کر پہلے عصر پڑھ لے پھر مغرب پڑھے, اور اتنی دم بھی نہ پڑھے کہ اس کی مغرب کی جماعت ہی نکل جائے. سوال یہ ہے کہ اس کو مختصر ہی سمجھ لیتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث دیوبندی مسالک سمجھا سکتے ہیں. پہلے بھی سوال آیا تھا اور سوچا تھا کہ تفصیلی بات کی ضرورت ہے, لیکن تفصیلی وقت نہیں ہے, آج ویسے ہی مجھے جلدی تھی. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ چونکہ ہم سب کے لیے حکم تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے. قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں میں ظاہر ہے کہ ہر ایک کی سوچ اور ہر ایک کا طریقہ مختلف ہوتا ہے, اس میں مثلا شیعہ جو تھے روافض کہلائے شروع میں, وہ بھی یہ کہتے تھے ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں. خوارج تھے, وہ بھی کہتے تھے قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں. تو جماعتیں بڑھتی گئیں, معتزلہ آئے, وہ بھی کہتے تھے ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں. تو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں, اور آج کل کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو قادیانی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں, شیعہ بھی وہی کہتے ہیں, اور دوسرے جتنے بھی طبقے ہیں, دوسری جماعتیں ہیں, سب کے سب یہ کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں. ان میں بعض مسلمان ہیں, بعض مسلمان نہیں بھی ہیں, کافر ہیں, قادیانی مسلمان نہیں ہیں, لیکن وہ بھی کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور عمل کرتے ہیں, تو ہم کون سی سوچ کے لحاظ سے قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں, ہمارے بڑے کون ہیں جن کے ذریعے سے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے العلم بالتعلم, انما العلم بالتعلم, کہ علم وہ ہوتا ہے جو انسان کسی سے سیکھ کر حاصل کرے. تو ہم نے کن سے یہ علم حاصل کیا ہے, کن کتابوں پر, کن بزرگوں پر, کن مشائخ پر ہم نے اعتماد کیا ہے, اس کے لحاظ سے یہ جماعتیں بنتی ہیں. اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی بڑا نہیں, میں خود قرآن و حدیث سے جو بات مجھے سمجھ آئے گی اس پر میں عمل کروں گا, مجھے اپنے اساتذہ سے کوئی تعلق نہیں, جن سے پڑھا ہے ان کی سوچ سے میرا کوئی تعلق نہیں, میں خود جو مجھے سمجھ میں آئے گا قرآن و حدیث دیکھ کر اس پر عمل کروں گا. تو اس کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے اس کی سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے, اس کا علم ناقص بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ احادیث کو سمجھنا اور اس سے مسائل نکالنا اور اس کی تحقیق, یہ سب ایک آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا یہ رخ متعین کرے کہ کن پر اعتماد کر کے, کن کی تشریحات کے مطابق میں قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہوں, اپنی سوچ یا اپنے بڑوں اور مشائخ کی سوچ۔ صحابہ والا طریقہ کہ صحابہ میں ہی، بعض صحابہ بڑے صحابہ کی، عبداللہ بن مسعود کی، کوئی ابن عباس کی، تابعین میں یہی تھا کہ اچھا اپنے بڑوں کی مان مان کر چلتے تھے اور ان کی تشریحات کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو ہم اس طریقے پر کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی تحقیق کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہیں؟ اس لحاظ سے یہ الگ الگ جماعتیں بنتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے مطلب یہ ہے کہ وہ حضرات جو جماعت صحابہ اور اہل حق کی جماعتوں کے ساتھ جڑ کر اپنی تحقیق میں نہیں، اپنی تحقیق ہوگی تو پھر جماعت نہیں نا، وہ تو اپنے ہیں، تو وہ لوگ جو احادیث پر، قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، امت میں جو جماعتی طور پر جو طریقہ رائج رہا ہے اور امت میں جو ہمیشہ سے صحابہ اور تابعین کے دور سے جو طریقہ رہا ہے کہ اپنے بڑوں کی طریقوں اور ان کے تشریحات کے مطابق قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، اس طریقے پر عمل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ ان میں پھر آگے جا کر اور بھی تقسیمات ہوتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں حنفی ہیں، شافی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، پھر حنفی میں الگ الگ چونکہ جماعتیں بنی تو ان میں بھی پھر الگ الگ، تو یہ اسی میں ایک جماعت جس کو دیوبندی کہا جاتا ہے، یہ اصل کے لحاظ سے دیوبند تو ایک جگہ کا نام ہے لیکن وہ ایک جگہ کی طرف نسبت نہیں ہے، وہاں کے جو علماء تھے اور وہ جو ادارہ تھا، وہاں کی جو سوچ تھی، وہ سوچ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی پھیلی ہے، چاہے انہوں نے دیوبند سے علم حاصل کیا یا نہیں کیا، وہ سب دیوبندی کہلاتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہوا اہل سنت الجماعت میں بھی پھر الگ الگ جماعتیں ہیں، بعض لوگ ہیں جو دیوبندی مسلک پر عمل کرنے والے کہلاتے ہیں۔ یہ سوچ کی بات ہے کہ ہماری سوچ ان کی سوچ کے موافق ہے، چاہے ہم نے ان سے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، چاہے وہاں ہم نے گئے بھی ہوں، کبھی جگہ دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو، چاہے ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ہماری سوچ ان کی سوچ کے موافق ہے، یہ دیوبندی مسلک کہلاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور مختلف مسالک ہوئے، مختلف سوچ ہوئی۔ اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان میں بھی الگ الگ طبقے ہیں، ان میں بعض تو بڑے مخلص ہیں، صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا، لیکن بعض بڑے مخلص ہیں اور ان کے واقعتاً اخلاص کے ساتھ انہوں نے علم میں بڑی پختگی حاصل کی، عربی سیکھی اور مختلف علوم و فنون حاصل کیے اور اپنے اساتذہ کا احترام کیا، علم حاصل کیا اور پھر اپنی تحقیقات کے مطابق وہ جس نتیجے پر پہنچتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بیچارے اپنی تحقیق اور اپنے علم اور اپنے اخلاص کی بنیاد پر یہ تو ایک اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ علم صحیح طور پر حاصل کرتے نہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ دیتے ہیں، علم ہے نہیں، عربی تک نہیں آتی بہت سو کو، اور کہتے ہیں اہل حدیث، حدیث تو عربی میں ہے، تم اہل حدیث کیسے ہو گئے جب حدیث کی کتنی زبان نہیں آتی؟ نہیں، ہم اہل حدیث ہیں، کیوں؟ ترجمہ دیکھ لیا۔ اب جس نے جو ترجمہ لکھا اس کے ترجمے پر اعتماد کر کے بات مان لی، اور حدیث کو جس نے صحیح کہہ دیا تو جس ترجمہ کرنے والے نے حدیث کو صحیح کہا تو ہم حدیث کو صحیح مان لیں گے، اسے عربی تو آتی نہیں کہ ہم پھر نسمہ اور رجال اور حدیث کے صحیح ضعیف وغیرہ کو ہم پہچان سکیں۔ تو یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ اہل حدیث صحیح معنی میں اہل حدیث نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ حدیث کی زبان ہی نہیں جانتے اور ان کو صحیح علم ہی نہیں ہے، تو وہ حدیث پر عمل نہیں بلکہ وہ کسی اور کی تحقیق پر عمل کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی اور کی تحقیق پر عمل کرنے کے بجائے جو ہمارے بڑے گزرے ہیں، ہمارے امام حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، یہ حضرات گزرے ہیں، ان کی تحقیق پر عمل کر لو، انہوں نے تحقیقات کر لی ہیں، کام ہمارے لیے کر دیا ہے، ان کے شاگردوں نے فقہ کی شکل میں کتابوں میں مرتب کر دیا ہے، تو ان کی تحقیق پر کیوں عمل نہ کیا جائے؟ کیوں آج کل کا کوئی امام ہے یا کوئی بڑا ہے اور ہم نے ان کو بڑا مان لیا، انہی کی تحقیق پر عمل کریں؟ ظاہر ہے کہ ان کی تحقیقات ان کی تحقیق کے مقابلے میں بہت اوپر تھیں، ان کا تقویٰ، ان کا علم، یہ ہے بنیادی طور پر جو ہم جو فرق کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ بارش کے لیے یا کسی کے لیے بد دعا کرنی ہو تو ہاتھوں کو الٹا کر مانگنی چاہیے؟ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ دعا مانگنا، ایک تو بد دعا کسی کے لیے ویسے بھی نہیں کرنی، اور بارش کے لیے جب دعا مانگتے ہیں، اصل میں شاید غلط فہمی یہاں سے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے لیے دعا مانگتے تھے، استسقاء جس کو کہتے ہیں عربی میں، بارش کے لیے دعا مانگتے تھے تو ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بلند فرماتے تھے۔ اب ہم اب خود اپنے ہاتھ بلند کر کے دیکھیں گے تو سم اندازہ ہوگا کہ ہاتھ بلند کرتے 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 اتنا اونچا ہم لے جائیں کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ اوپر، ہاتھوں کے پشت پیچھے والا حصہ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہو جائے اور ہمارے ہاتھوں کے اندر والا حصہ چہرے کی طرف ہو اور ہمارا چہرہ اوپر آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہو، تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کے لیے اتنے زیادہ ہاتھ اٹھا لیتے تھے. اس کو اس معنی میں اگر لے تو ہاں بات سمجھ میں آتی ہے, ورنہ الٹے ہاتھ اٹھانا یہ کوئی یعنی عام معنی کے لحاظ سے الٹے ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ کسی دعا میں نہیں ہے. ہاں اس طریقے سے اتنے زیادہ ہاتھ اوپر کر لینا کہ ہاتھ کی پشت اوپر کی طرف ہو اور اندر والا حصہ چہرے کی طرف ہو اور چہرہ اوپر آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہو, ایسی بعض صورتوں میں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے استسقاء وغیرہ میں اس طرح ثابت ہے. ایک اور سوال ہے کہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں اور اعمال بھی مستقل کرتے ہیں لیکن برائی دیکھ کر ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا, کیا ان کے دل میں ایمان پھر بہت نچلے درجے کا ہے؟ برائی دیکھ کر دل میں اثر ہوتا یا نہیں ہوتا وہ تو ان کی حالت کی بات ہے, لیکن اگر ہر شخص کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرے دل میں یہ برائی دیکھ کر اس میں کوئی برائی محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, نہیں ہوتی تو استغفار کرے اور اپنے آپ کو یاد دلائے کہ یہ چیز بری ہے, جو چیز شریعت کی نظر میں بری ہے اس کو برا سمجھنا یہ میری ذمہ داری ہے. بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا, کفر نہیں ہے, لیکن ایمان بہت کمزور درجے کا ایمان ہے. یہ بات صحیح ہے کہ اگر جیسے حدیث میں آیا کہ وہ اس سے کمزور درجے کا, یہ بالکل کمزور درجے کا ایمان اس سے کمزور درجہ کہ ذالک اضعف الایمان, کی کم از کم انسان دل میں برا سمجھے, وہ بھی نہیں ہے تو گویا کہ ایمان کا بہت ہی ادنا درجہ اس کے اندر موجود ہے. اور اپنے آپ کو انسان اپنے اس حالت کو انسان درست کرے, اپنے بارے میں سوچے, اس لیے کہ دوسروں کے دل میں کیا گزر رہا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے. کبھی ہوتا ہے کہ انسان دل میں ایک چیز کو برا سمجھتا ہے لیکن زبان سے کہہ نہیں سکتا, تو اس لیے دوسروں کے بارے میں تو رائے قائم کرنا مشکل, اپنے بارے میں انسان یہ جو چیز درست کرنی ہے وہ کر لے. پھر شام کو انشاءاللہ 7 بجے جمع ہوتے ہیں رات کو. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.